उनमें कुछ ऐसी भी हैं जिसमें किसी भी सूरा की तफसीर बयान करने से पहले उसकी नजूल की बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट, वो सब बयान किया है इन्होंने। तो अगर हम कोई ऐसी तफसीर ले लें तो उससे हमें इसकी बैकग्राउंड पता चल जाएगी। असल में जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो ये थी कि हम बाज़ औकात किसी भी साहब से एक आयत की तफसीर मालूम करते हैं। ये मुमकिन नहीं होता किसी के लिए भी, तवक्ते के वो डॉक्टर इसरार साहब की तरह इल्मे कुरान में खासी दस्तरस न रखता हो, वो आलिम भी हो और हाफिज भी हो, तो वो हर आयत को इस तरह से लिंक करता है कि एक आयत है जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, सूरह कहफ में है। अब उससे मुतालिक उसी की कॉन्टिन्यूएशन में मुख्तलिफ सूरतों में कुछ और आयात भी मिलेंगी। जब तक कि हम उन सबको मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो आयत की सही मानों में तफसीर हमारी समझ में आएगी नहीं। अब मुझ जैसे लोग जो हाफिज नहीं है, उनसे अगर आप अकेली उतनी आयत की तफसीर मालूम करें तो अगर मेरी तरह कम हौसला कम जर्फ इंसान है तो वो तो अटकल पच्चू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, लफ्जी तर्जुमा उसका बयान कर देगा, अकली घोड़े दौड़ाएगा। लेकिन अगर कोई साहिब इल्म है तो साहिब इल्म का जर्फ तो बहुत बड़ा होता है, तो वो साफ आपसे कह देगा कि सब मैं इसका रेडीली आपको नहीं समझा पाऊंगा, इसके मुझे पहले इनसे मुतल्लिका और आयात जो इसी सब्जेक्ट पर उतरी हुई हैं मैं उनको स्टडी कर लूं, उसके बाद मैं आपको फिर उसको तफसीर के तौर पे बयान कर दूंगा। मेरे ख्याल में इसमें हद तक कोई नहीं होती कह देने में। तो जो आलिम भी हैं और हाफिज भी हैं उनके लिए बड़ा आसान काम है। इसी तरह अगर हम सूरतों का नजूल जो हुआ है वो किस मौके पर कौन सी आयत उतरी थी, कौन सी सूरा उतरी थी, अगर वो हमें बैकग्राउंड पता हो तो उस सूरा को या उस आयत को समझने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। मैं ये अर्ज कर रहा था। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको ऐसी तफसीर मिल जाएंगी जिसमें इस तरह से बयान किया हुआ है तमाम बैकग्राउंड, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे के फिर उसकी तफसीर आगे बयान की है, वो पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। इन्हीं साहब का दूसरा सवाल है कि आजकल मगरिब की यूनिवर्सिटियों में रूहानियत और तसव्वुफ पे काफी तहकीक हो रही है, इस ज़िम्न में दो सवाल हैं कि अब तक वो तहकीक में कहां तक पहुंचे, क्या उनकी ये तहकीक मुस्तकबिल में तब्दीली का पेश खाया बन सकती है। अब वो तहकीक में कहां तक पहुंचे इसको तो मैयर करना बड़ा दुश्वार है क्योंकि पूरे मगरिब में इस पर काम हो रहा है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ लेवल पर हैं और लोग अपने अपने तौर पर तहकीक करते हैं और روحانیت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بہت ہی وسیع, یا تصوف کہہ لیجیے اسے, بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے. وہ لوگ تو اس پر جو تحقیق کر رہے ہیں وہ اپنے مخصوص حالات اور معاشرتی صورتحال, سوشل انوائرمنٹ, اس سے مجبور ہو کر ادھر کو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں مغرب میں ہرے راما ہرے کرشنا تحریک نے بڑا زور پکڑ لیا تھا, بہت پاپولر ہو گئی وہ تحریک وہاں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مغرب یہ سمجھتا تھا کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے, بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ صرف ایک تھی کہ مغرب والے ذہنی سکون ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں ان کی روح کو چین آ جائے, اور اس سلسلے میں وہ مختلف راستے اختیار کرتے رہتے ہیں. چونکہ ہندوازم کافی پرانا مذہب ہے, میرے اندازے کے مطابق 5,000 اور 6,000 سال کے درمیان کہیں یہ ہے, اور ان لوگوں نے اس کو سائنٹیفک لائنز پر کافی آرگنائز بھی کیا, آشرم بنائے اور وہاں پہ وہ پریکٹس کراتے ہیں. پھر ان کے لیکچرز اتنے دلکش انداز میں دیے جاتے ہیں کہ وہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو. اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ ان کے جو سادھو ہیں, پنڈت ہیں, وہ اسی علاقے کی لوکل لینگویج میں بیان کرتے ہیں اپنے مذہب کو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ اٹریکٹ کر جاتے ہیں لوگوں کو. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے, ایک زمانے میں, ایک کافی پرانی بات ہے, مے بی اراؤنڈ 89-90, تو شکاگو سے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے, وہ یہاں میرے پاس آتے رہے. تو جب 5-6 مرتبہ آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ جو میں یہاں آ رہا تھا تو ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے وہاں, انہوں نے یہ میرے ذمے لگایا تھا کہ میں آپ سے مل کر آپ کو ایویلیویٹ کر لوں, کیونکہ ہم بلاتے ہیں امریکہ میں یہاں سے لوگوں کو, تو جو فقیر ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, اور جو اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتے ہیں ان کے پاس تصوف کا علم نہیں ہوتا, اور جو ایکسپریس کر پاتے ہیں وہ اردو میں کر لیتے ہیں, انگریزی میں نہیں کر پاتے. اس وجہ سے وہاں پہ کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے ہمیشہ. تو آپ کے بارے میں میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں یہ جان لوں کہ آپ کریں گے, اور اس سے آگے کی بات چونکہ آپ کے لیے غیر متعلق ہے تو اس کو کوٹ کرنا ضروری نہیں. تو وہاں یہ دقت ہے, لیکن ہندو اس پر بہت کام کرتا ہے, اس لیے ان کے یہاں سے چلنے والی جو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں وہ پاپولر ہوئی مغرب میں. لیکن پھر عرض کر دوں کہ ان کے پاپولر ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مغرب نے یہ جانا کہ وہ حق کا راستہ ہے, بلکہ یہ تھا کہ اس سے انہیں ذہنی سکون مل جائے. تو اب اگر انہوں نے تصوف اور روحانیت پر تحقیق شروع کی ہے تو وہ صرف تصوف اور روحانیت کو کر رہے ہیں, اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے. کہ یہ اسلامک صوفیزم اس پر ہم کریں یا ہندو صوفیزم ہے اس پر ہم کریں, وہ صرف تصوف پر کر رہے ہیں تحقیق, اور اس کے پیچھے بھی وجہ وہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں کوئی بعید نہیں ہے, بلکہ خاصے برائٹ چانس کہ ادھر کو تحقیق کرتے کرتے شاید وہ سچائی کا راستہ پا جائیں, کیونکہ جہاں پر جا کے یہ اینڈ ہوگا وہ مقام ہوگا جس کا ذکر میں نے پچھلی اتوار کیا تھا کشف المحجوب کے کانٹیکسٹ میں، کہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے جو تھیوری آف سائلنس بیان کی ہے اس کو انہوں نے ایک بہت خوبصورت ٹرن دیا ہے تصوف کے لحاظ سے، کہ یہ جو تھیوری آف سائلنس ہے اس کو ہم تصوف مقام حیرت کہتے ہیں. مقام حیرت پر جا کر انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے. تو جب وہ مقام حیرت پر پہنچیں گے تحقیق کرتے کرتے، جہاں عقل جواب دے جائے گی کارخانے قدرت کے وسعت کے سامنے، تو پھر انہیں یہ اس ڈائریکشن میں ان کی تحقیق لے جائے گی کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کون سی قوت ہے اس کے پیچھے. جب اس پر وہ سوچ بچار شروع کریں گے، غور و فکر شروع کریں گے، تو سچائی کا راستہ انہیں مل جائے گا. تو اس میں یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ ادھر کو تحقیق کرتے کرتے وہ سچائی کی طرف چلے جائیں اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں. پھر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے دوران یا بعد میں دل کے درمیان رکھی گئی دو الگ الگ انسان کی روحوں کا کیا عمل یا کردار ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا ریکال کیجئے کہ یہ بات کہنے سے پہلے کہ روح انسانی جسم میں کہاں رہتی ہے، ایک پورا عمل تھا جس جو بیان کیا گیا تھا یہاں. شروع ہم اس پوائنٹ سے ہوئے تھے کہ جب کچھ نہیں تھا تو رب تھا، اس کے فرشتے تھے. رب نے یہ چاہا کہ میں ایک ایسی مخلوق تخلیق کروں جو میرا مظہر ہو، جس سے میں پہچانا جا سکوں گے. تو رب نے انسان کو پیدا کیا. اب اس سے پہلے ایک پروسیس بتایا تھا، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ رب تعالی نے اپنے نور سے ایک حصہ لیا اور اس نور کے آگے پھر دو حصے ہوئے، ایک نور المومنین کہلایا اور ایک نور العالمین. نور المومنین سے پیغمبروں کی، رسولوں کی روحیں تخلیق ہوئیں اور نور العالمین سے عام انسانوں کی روحیں تخلیق ہوئیں. تو جب روح انسانی کی تخلیق ہو گئی اور ان تمام روحوں کی تخلیق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تخلیق ہوئی تھی، وہ اولین روح ہے جو تخلیق ہوئی، اور اس کو لاجک کی روح سے میں نے ایک عرض کیا تھا کہ جس طرح سے ایک آرٹسٹ کی جو سب سے پہلی پینٹنگ ہوتی ہے وہ اسے بڑی عزیز ہوتی ہے. کوئی بت تراش جو سکلپچر، سب سے پہلا سکلپچر بناتا ہے، وہ سکلپچر اسے ساری عمر بڑا عزیز رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح چونکہ پہلی تخلیق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بڑے محبوب ہیں. یہ لاجک کی بات تھی، حالانکہ اس کو لاجک پر پرکھا نہیں جانا چاہیے، لیکن غیر مسلم سوال کرتے ہیں تو وہاں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب ہیں، وہ ہیں بس. غیر مسلم مطمئن نہیں ہوتا اس جواب سے، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر اس نے کسی سے سوال کیا ہے کہ آپ لاجیکلی پروف کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو پھر اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس کا ذہن مطمئن ہو جائے. ہم کسی کو زور بازو سے یا شاؤٹ کر کے شٹ اپ تو کرا سکتے ہیں، اس کو کنونس نہیں کر سکتے، وہ شٹ اپ ہو جائے گا، کنونس نہیں ہوگا تو آپ کی بات کبھی تسلیم نہیں کی جائے گی، صرف خاموش ہو جائے گا. تو کنونس کرنا ضروری ہے بنسبت شٹ اپ کرانے سے. تو وہ کنونس اسی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو لاجک کے مطابق جواب دے دیں پھر وہ مطمئن ہوتا ہے اور آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، باقاعدہ پھر کہتا ہے کہ یس آئی اگری، یو آر رائٹ. روح پر بات ہو رہی تھی، تو جب روحیں تخلیق ہو گئیں تو روح انسانی کو اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں، اور اس روح کو غسل دیا گیا نور سے، اور اس مقام پر اس غسل کے بعد انسانی روح دی پائس سول کہلائی. اس کے بعد اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا جہاں پھر اسے غسل دیا گیا، اور اس غسل کے بعد انسانی روح کو دی موونگ سول کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد وہ عالم اروا میں شفٹ ہو گئی. جب دنیا میں زمین پر کوئی جسم وجود میں آتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس جسم سے متعلقہ روح کو عالم اروا سے روانگی کا حکم دے دیا جائے اور اس کو اس جسم میں داخل کر دیا جائے. اب یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ روح مخصوص ہے اس جسم کے لیے جو جسم زمین پر وجود میں آیا. جب وہ جسم وجود میں آیا ہے تو اس مخصوص روح کو اذن روانگی مل گیا، اور فرشتے نے اس روح کو دل کے اس درمیانی حصے میں جو بہت چھوٹی سی خلا ہے وہاں، اس میں داخل کر دیا، اور وہ زندہ جسم ہو گیا، روح اس میں ڈل گئی. جب دل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جس مردہ آدمی کی روح چلی گئی، اس نے اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے، وہ دل ہم لے کے ایک زندہ آدمی کے جسم میں جب داخل کریں تو وہاں سے تو روح نکل چکی ہے، وہ تو خلا موجود ہے. تو جب آپ جسم ٹرانسپلانٹ کریں گے تو وہ روح آٹومیٹیکلی اپنے ہی مخصوص جسم میں دوبارہ داخل ہو جائے گی. تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے فرق نہیں پڑے گا، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ سرفراز صاحب کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو اور اس میں مسٹر مائیکل کا دل لگایا جائے تو روح بھی مسٹر مائیکل کی ہو جائے گی وہاں، اور شاہ صاحب بجائے کلمہ پڑھنے کے وہ یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے لگیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو میری روح اس وائڈ میں، اس خلا میں دوبارہ داخل ہوگی، اپنے ہی جسم میں رہے گی. ان صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹ لگ جائے اور انسان کو علم نہ ہو تو رب تعالی کی عبادت تو متاثر نہ ہوگی. بڑی سمپل بات ہے بھائی، رب تعالی کو جس ریفرنس سے میں جانتا ہوں، میں نے تو رب کو بڑا مہربان پایا ہے. اتنا مہربان پایا کہ شاید میں ذہنی طور پہ یہ میں تو کوئی نہیں کرتا کہ میرا رب کبھی سزا بھی دے گا, وہ اتنا مہربان ہے, اتنا معاف فرمانے والا ہے. تو جو رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری بڑے سے بڑی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, وہ تو یہ بھی انتظار نہیں کرتا کہ میں اس سے کب معافی مانگوں, وہ صرف نظر کر دیتا ہے. تو جس چیز کا مجھے علم ہی نہیں ہے اس پر وہ کیوں گرفت کرے گا؟ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ہی میرے علم میں آئے کہ یہ کوتاہی ہو رہی ہے مجھ سے, یہ غلطی ہو گئی ہے, میں اسے کریکٹ کر لوں, یہ مجھ پر فرض ہے, پھر میں ایک لمحے کی دیر نہ کروں. تو اگر کپڑوں پر کپڑے ناپاک ہو گئے فار اینی ریزن اور ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم اس انوسنس میں عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں, رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, بڑا مہربان ہے. ہم رب تعالیٰ کو اگر اسی حوالے سے دیکھیں, اسی عینک سے دیکھیں کہ وہ بڑا مہربان ہے, معاف فرمانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, تو اس کی مہربانیاں قدم قدم پر نظر آنے لگتی ہیں انسان کو, اور انسان رب کے لیے دیوانہ ہونے لگتا ہے کہ جو اتنا مہربان ہے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی تابے داری کی جائے, اس کو وبے کیا جائے. آپ رب کو اسی حوالے سے دیکھیے اور رب کو کمال کا پائیں گے آپ. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ گناہ کی تلافی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور سے دل سے توبہ کر لی جائے, لیکن کسی انسان سے بہت بڑا غلط ڈسیشن ہو گیا ہو جس کے نتیجے میں اسے بہت ہی بڑا ریپیئربل لاس ہو گیا ہو, اور اب اسے کوئی موٹیو نہ دکھائی دے, امید کی کوئی کرن نہ نظر آتی ہو, اور وہ ہر وقت ڈپریس رہے اور اپنے آپ کو کوستا رہے کہ اگر اسے وقت میں کوئی اور ڈسیزن لیتا تو شاید آج حالات برعکس ہوتے, ایسے شخص کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کی تلافی صرف یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کے حضور سے دل سے توبہ کر لی جائے, بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اگر میری اس قدم غلط قدم سے کوئی اور انسان افیکٹ ہوا ہے تو اسے معافی مانگنا ضروری ہے, اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کی تلافی کر لی جائے. تو گناہ کی یا غلطی کی تلافی رب تعالیٰ کے حضور توبہ ہے, اور اگر اس سے کوئی دوسرا ایفیکٹ ہو جائے تو اس کی تلافی نقصان کی, اس کو ڈیمیج کی تلافی کر دی جائے. تو یہ بنیادی چیز ہے, ہم اس پہلو کو اہمیت نہیں دیتے جبکہ یہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر کوئی ایسا غلط فیصلہ ہو گیا کہ جس سے کوئی بقول آپ کے لفظوں میں irreparable loss ہو گیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے, مایوسی اسی وقت انسان پر طاری ہوتی ہے جب رب تعالی پر بھروسہ نہ ہو انسان کا. ایمان تو ہو, رب کے وجود کو انسان مانتا تو ہو, رب تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کو بھی مانتا ہو لیکن بھروسہ نہ ہو تو مایوسی آ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ بڑا آسان سا علاج ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے جسم پر تو کوئی کپڑا بھی نہیں تھا, میں اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا, تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے میری والدہ کے دل میں میری محبت ڈال دی اور میری والدہ نے اپنے خون سے بنے ہوئے دودھ سے مجھے پالا ہے. میرے والد کے دل میں میری محبت ڈالی کہ اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے مجھے پالا بھی ہے اور میری پرورش بھی کی ہے, میری تربیت بھی کی ہے. تو جس رب نے مجھے اس حال سے پالا ہے جہاں میں اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا, تو وہ رب اب بھی مجھے پالے گا, اب بھی وہ اس پر قادر ہے کہ مجھے اس اریپریبل لاس سے نہ صرف نکال لے بلکہ پہلے سے بھی بہتر کر دے. تو مجھے صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس عالم الاسباب میں میری کامیابی کو مشروط کیا ہے کوشش کے ساتھ, کہ قرآن میں یہ واضح اس نے کر دیا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ رب تعالیٰ نے ہماری کامیابی کو یا چیزوں کے حصول کو مشروط کیا ہے ہماری کوشش کے ساتھ, اور کسی چیز سے وہ کنڈیشنل نہیں ہے. تو میں اپنی ڈیوٹی پوری کر لوں کہ میں اس اریپریبل لاس آپ کے الفاظ میں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کروں, اور کامیابی اللہ دے گا کیونکہ یہ وہ رب ہے جس نے مجھے اس عالم میں سے پالا ہے. آدمی اگر یہ سوچ لے کہ جب میں نے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا اپنے, چاہے وہ بزنس میں تھا یا جاب میں تھا, اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں تھا, تو یہ رب ہی تو تھا جس نے مجھے یہ سب عطا کر دیا, تو وہ اب بھی عطا کرے گا, صرف مجھے کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کر دیتا ہے. یہ کسی نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں کہ آپ نے کہا ہے کہ غصہ نہ کرو, تو انہوں نے پوچھا ہے کہ غصہ کیا غیر فطری چیز ہے, اور جبکہ غصے کی ٹھوس جائز وجوہات بھی موجود ہوں, جو انسان بے بس ہو غصہ بھی نہ کرے تو اور کیا کرے, اور اگر غصہ غیر فطری نہیں تو اس کو ختم کیسے کیا جائے. بات درست ہے آپ کی, میں پوری طرح اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. غصہ انسان کے اندر خود رب تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا بائی ڈیزائن ہے, یوں کہیے آپ. اور اگر اور غصہ ہونا بڑا ضروری بھی ہے انسان کے لیے, اگر انسان کے اندر غصہ نہیں ہوگا تو اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی. یہ ایک ہتھیار ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے انسان کی پروٹیکشن کے لیے. میری گزارش صرف اس سلسلے میں ایک ہے کہ جو یہ میں عرض کرتا ہوں ہر ایک کی خدمت میں کہ بھائی غصہ مت کیجیے آپ, ہمارے یہاں ایک عام دستور ہے کہ ہم صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے مفہوم پر نہیں جاتے کبھی. جب کوئی آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ غصہ مت کیجیے, تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی فطرت سے غصے کو نکال کے باہر پھینک دیجئے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ غصہ پی جایا کیجئے. آپ سب کو اور آپ کی طرح مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. ہم عشق تو سبھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار اس طرح نہیں فرمایا کبھی. برہم ہو جاتے تھے، چہرے پر تبدیلی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن غصے کو پی جاتے تھے. تو کیا جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اور میں عشق کرتے ہیں، اس عشق کا یہ حق نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں؟ تو جب میں یہ عرض کرتا ہوں غصہ نہ کیا کریں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی فطرت سے باہر تو جا نہیں سکتا، لیکن اس پر کنٹرول کر سکتا ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی دھماکہ ہو جائے تو ہم سب اپنی سیٹ سے اٹھ کے ادھر کو دیکھیں گے کہ دھماکہ کہاں ہوا، کیا ہوا. یہ انسٹنکٹ ہے، ہماری جبلت ہے، اور جبلت انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اگر ہم میں یہاں کوئی فوجی بیٹھا ہوگا، وہ بجائے اٹھ کر دیکھنے کے فوراً زمین پہ لیٹ جائے گا، اور اس کے دو منٹ کے بعد وہ اٹھے گا اور پھر دیکھے گا کہ کیا ہوا تھا. اب ٹریننگ نے اس کی اس جبلت کو ماتحت بنا دیا ہے اس کی تربیت کے، تو وہ جبلت سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اپنی تربیت سے کنٹرول ہو رہا ہے. میں اور آپ اٹھ کر دیکھیں گے اور اسی پروسیس میں ہم زخمی ہو جائیں گے، وہ زمین پہ لیٹ جائے گا. تو اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں تو غصے کو فطرت سے نکال کر باہر تو نہیں پھینک سکتے ہم، لیکن ہم اپنے غصے کو ٹیم کر لیتے ہیں اور شدید غصے کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہماری زبان میٹھی ہی رہتی ہے، ہمارا لب و لہجہ بلند نہیں ہوتا، ہم بہت پیار سے سکون سے دوسرے سے بات کرتے ہیں اس غصے کے باوجود. یہ غصے کو پی جانا ہے اور یہی سنت ہے. اور یہ جو ایک آپ نے اپنے سوال کا ایک حصہ فرمایا کہ غصے کی ٹھوس جائز وجوہات بھی ہوں، میرے خیال میں تو یہ ٹھوس اور جائز وجوہات یہ بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. اگر ایک شخص سے ایک شخص آپ کی گاڑی آپ سے مانگ کر لے گیا، اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک بڑی جائز اور ٹھوس وجہ ہے اپنے میرے غصے کی کہ میں ان صاحب پہ گرجوں برسوں کہ آپ نے یہ میری گاڑی توڑ دی، احتیاط کی ہوتی تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. ایک تو آپ مجھ سے گاڑی مانگ کر لے گئے، میں نے آپ کو سہولت فراہم کی اور آپ نے میرا نقصان کر دیا. اب ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بڑی جائز اور ٹھوس وجہ ہے. آپ اچھے انسان ہیں، آپ کو جب کوئی آ کے بتائے کہ آپ کی گاڑی کا مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑی شرمندگی سے بات کر رہا، تو آپ پہلی بات پوچھتے ہیں کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی، آپ ٹھیک ہیں، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا پھر بھائی، کیوں منہ لٹکا کے بات کر رہا ہوں، یہ ایکسیڈنٹ مجھ سے بھی ہو سکتا تھا، تم سے ہو گیا، اس سے کیا ہوا. اب دیکھیے دونوں آدمیوں کا فرق ہو گیا ہے. میرے نزدیک وہ جائز اور ٹھوس ہو جاتی ہے غصے کی، آپ اچھے انسان ہیں، آپ نے اس کو دوسرے انداز میں لے لیا. تو اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیٹو ٹرم ہے، یہ مین ٹو مین ویری کر جائے گی بات. ایک آدمی نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر لی، مجھے چین نہیں آئے گا، میں تو اینٹ ہاتھ میں اٹھا کے پھروں گا، کہ وہ آدمی کہیں مل جائے تو میں اس کے سر میں دے ماروں کہ تم نے وعدہ خلافی کر لی. جو ہی وہ میرے سامنے آئے گا میں گرجو برسوں گا اس پر، آپ اچھے آدمی ہیں. تو آپ خود چل کے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے، تم تو ایسے آدمی نہیں ہو کہ کبھی وعدہ خلافی کر لو، تو کیا ہوا؟ خیریت ہے نا جو تم وعدے پر نہیں آ پائے، کیا ہوا؟ تو اب دیکھیے دونوں کے رویے میں فرق آ گیا، مین ٹو مین ویری کر گئی بات. تو یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ریلیٹو فرم ہے. ٹھوس وجوہات جو میرے لیے ٹھوس ہیں وہ آپ کے لیے شاید نہ ہوں. تو اگر ہم دوسروں کی کوتاہیوں کو اور ان سے ہونے والے قصور، ان کی غلطیاں، اس پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں کہ اگر یہ مجھ سے ہو جاتا تو میں توقع کیا کرتا دوسرے آدمی سے، کہ مجھ سے ہمدردی کرے، مجھے معاف کر دے یا میرے سر میں اینٹ دے مارے، مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر رب تعالیٰ کے تخت کو چار فرشتوں نے اٹھایا ہے تو معراج شریف کے واقعے میں جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، کہ میرے پر جل جائیں گے، تو تخت اٹھانے سے پر کیسے محفوظ رہے؟ آپ کا گھر ہے اور اس میں آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کے گھر میں ملازم ہے، آپ کے ہر ملازم کو آپ کے بیڈ روم میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی انہیں ان میں سے کسی ملازم کو فورس کرے کہ آپ اس گھر میں کمرے میں جائیں تو جواب دے گا کہ میری جاب چلی جائے گی. لیکن ایک ملازم آپ کا منہ چڑھا ہے، اس کے پاس آپ کی کبرڈز کی چابیاں بھی ہیں، آپ کے سیف کی چابی بھی ہے، اور وہ جب چاہے آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو سکتا ہے. اگر آپ وہاں موجود ہیں تو نوک کر کے اجازت ملنے پر اندر آ جائے گا، اگر آپ نہیں ہیں تو بے دھڑک چلا جائے گا. ملازم تو وہ بھی ہے، تو اس کی جاب کیوں نہیں جاتی جو آپ کے کمرے میں چلا جاتا، آپ کے سیف کی چابی اس کے پاس ہے؟ یہ اجازت کی بات ہے کہ جن کی ڈیوٹی ہے ان کے پر نہیں چلتے، اس لیے کہ وہ ان کو اجازت ہے. جس کی وہاں ڈیوٹی نہیں ہے اس کے سدرت منتہا کے آگے جانے سے پر چلیں گے، اس فرق اتنا ہی ہے. میں ایک گزارش ہمیشہ آپ لوگوں کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں کہ دعا اور آپ کا مسئلہ یہ انتہائی ذاتی ہے آپ کا. حالانکہ اصولی طور پر مجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی صاحب نے اپنا مسئلہ مجھے لکھ کر دیا ہے اور وہی چاہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ پبلکلی بیان کر دیا جائے تو مجھے اس پر اصولاً اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مجھے کر دینا چاہیے. لیکن میری اپنی فطرت میں چونکہ ایک بات ہے کہ میں ہر انسان کی پرائیویسی کا احترام کرتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس انسان کی توہین کر رہا ہوں کسی کا ذاتی مسئلہ پبلکلی بیان کر کے، اور مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی اللہ کے بندے کی توہین کروں. اس لیے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کا ذاتی بات ہے اس کو براہ کرم پبلکلی نہ کہلوائیے مجھ سے، کہ وہ میرے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے ایک بندے کی توہین کر دی اس کے ذاتی معاملے کو پبلکلی بیان کر کے. تو جن صاحب نے یہ فرمایا ہے مجھ سے، جب آپ تنہائی میں مجھے ملیں تو مجھ سے پوچھئے، میں اگر میرے علم میں ہوگا میں ضرور عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں، اگر میرے علم میں نہیں ہوگا میں معذرت کر لوں گا کہ صاحب یہ میں نہیں جانتا. تو میں یہ آپ کی اجازت سے پھاڑ رہا ہوں تاکہ آپ کا مسئلہ کسی اور کی نظر سے نہ گزرے. تو یہ چونکہ وقت نہیں ہے ان کا سوال کے جواب دینے میں وقت لگ جائے گا. انسان نے فرمایا کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی خاص قابل ذکر شے نہ تھا. اس آیت میں کس دور انسانی کا ذکر ہے؟ نیز اس آیت سے بعض دانش اور نظریہ ارتقاء کو بھی سیکنڈ کرتے ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں نیکسٹ سنڈے اس کو میں عرض کر دوں، کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا اور میں آپ کا فالتو وقت لینا نہیں چاہتا. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.